درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد آل محمد. شب ولادت ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں سورہ کوثر کی ایک بڑی شکل آج ظاہر ہوئی ہے. پروردگار عالم نے نبی اکرم سے سورہ کوثر میں جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کی ایک صورت بی بی کی ذات مقدس تھی اور اس کے بعد اگلی نسل میں یہ وعدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس کے ذریعے سے انجام پایا. صلی علی محمد آل محمد. نبی اکرم کے ان فرزند کی تشریف آوری کے بعد جو وعدہ سورہ کوثر کے ذریعے سے ہوا تھا اس کا یقین لوگوں کو حاصل ہو گیا کہ یہ وعدہ پورا ہونا ہے اور اس نسل طاہرہ نے اب دنیا میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں رسول خدا کی پاک و پاکیزہ نسل موجود ہے اور بحق مصداق بنی ہے رسول خدا کی یہ نسل قرآن کریم کی آئے کریمہ کے لیے کہ فرمایا کہ کلمت طیبہ کشجرت طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها. فرمایا کہ پاک و پاکیزہ کلمے کی مثال پاک و پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلها ثابت جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں ثابت ہیں. وفرعها في السماء اور اس کی شاخیں آسمان کے اندر پہنچی ہوئی ہیں. رسول خدا کی نسل طاہرہ کہ جو ان امام کے ذریعے سے شروع ہوئی تھی آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. الحمد للہ رب العالمین اس نسل بابرکت کے اثرات ہمارے سامنے ظاہر ہیں. اپنے امام کی ولادت کی تبلیغ اور تہنیت کا پیغام پہنچانے کے لیے مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے اولاد طاہرہ کی خدمت میں اور وقت امام کے حضور ان کی جد امجد کی مبارکبادی کو پہنچانے کے لیے تین دفعہ پرخلوص درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد.
وہ خدا نے متعال کا وعدہ ہے کہ نسل باقی رہے گی اور انشاءاللہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. رسول خدا کی روایات میں بہت کچھ اس طرح سے ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ حق ہیں جو اس نسل کے ہیں. البتہ اس نسل کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اس نے انجام دینی ہیں. کچھ حقوق بھی ہیں. علماء کے بارے میں بہت زیادہ یہ رویہ دیکھا گیا ہے خاص کر وہ علماء کے جو غیر سادات گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے ان کی سیرت میں ایک عجیب بات دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنے کچھ معنوی تجربوں کے نتیجے میں اور کچھ روایات کے نتیجے میں اس نسل کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے. چاہے بظاہر عمر میں کم ہوں بظاہر علم کے اندر بھی کم ہوں بظاہر تقویٰ میں بھی کم ہوں لیکن اس کے باوجود ان کا شاید معنوی تجربہ اس قسم کا تھا کہ وہ احترام کیا کرتے تھے. اب میں اور آپ اس وقت کی دنیا کے سامنے ہیں اس وقت کی دنیا کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں. بہت سارے تجربات بھی ہوئے ہیں اس سلسلے میں. مثلا میں کبھی کبھی تذکرہ کرتا ہوں کہ بلوچستان میں آج کے دور کی سادات نسل کو بھی اہل بیت کہتے ہیں. عجیب ہے کہ ہم لوگ مثال کے طور پر جب اہل بیت کہتے ہیں تو ہماری مراد وہ نسل ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کے زمانے میں رہی ہے. اس کے بعد کی نسل کو ہم اہل بیت نہیں کہتے. لیکن مثلا ہم بلوچستان گئے تو پتہ چلا کہ یہ نسل جو سادات کی ہے وہ بھی وہاں پر اہل بیت کہلاتی ہے. شاید یہ ہم کم سے کم ہم لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ غیر متوقع ہے کہ اس قسم کا کوئی کام انجام پا رہا ہو، لیکن بہرحال ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلو ہیں، موجود ہیں. مجھے ایک زمانے میں میں خود یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر کوئی سید واقعاً عمل میں اچھا نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے. بظاہر یہ نظر آئے کہ اگر کوئی علناً اپنے اجداد کی مخالفت نہ کر رہا ہو، ایک دفعہ یہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے جد امجد کیا چاہ رہے تھے، اس سے کھلے عام کہتا ہے میں کروں گا چاہے وہ کیسے بھی تھے، یہ پھر توہین ہے. اس توہین کے بعد پھر اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے، اپنے کیے پہ کم و بیش نادم بھی ہے، تو پھر لگتا ہے کہ جیسے رسول خدا نے نہیں چاہا کہ ان کی نسل کی بے احترامی ہو، جب انہوں نے نہیں چاہا. اس قسم کے واقعات کئی درج ہیں. البتہ اس سے کچھ لوگ سو استفادہ بھی کرتے ہیں کہ مثلا خود برے ہیں پھر کہتے ہیں ہم سید ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے. میرے خیال کوئی کلیم کرے کہ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے، شاید یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. لیکن خود ہی لوگ خیال کر لیں تو اس کے اوپر رسول خدا سے کچھ نہ کچھ اجر حاصل کریں گے. علماء کے ایسے بہت سارے تجربے ہوئے ہیں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. قم کا واقعہ ہے. قم میں ایک سید موجود تھے کہ جو لوگ ان کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے مدد وغیرہ کر دیا کرتے تھے. تو ایک آدمی نے ایک دن مدد کی، اور جس آدمی نے مدد کی وہ کبھی رات کے وقت میں کہیں سے جا رہا تھا تو دیکھا کہ وہ نشے میں دھت پڑا ہوا ایک جگہ پر. تو بہت افسوس ہوا. اس نے میرے خیال میں کچھ شاید مجھے یاد آتا ہے واقعہ میں لکھا تھا کہ لات ماری اسے اور اس سے کہا کہ میں نے پیسے اس لیے دیا تھا تمہیں کہ تم یہ حرکتیں کرو. اور اس نے بہرحال یہ طے کیا کہ میں آئندہ سے اس کو کچھ نہیں دوں گا، کچھ نہیں دیتا ہے. وہ بعد میں جب لینے آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ حرکتیں کرو. کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. کہنے لگا نہیں یہ غلطی ایسی نہیں ہے، اب میں تمہیں معذرت قبول نہیں کروں گا، جاؤ یہاں سے، اب کچھ نہیں دیتا میں. وہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد گویا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، یا تو یہی خواب میں دیکھتا ہے یا کوئی اور عالم خواب میں دیکھتے ہیں، اور خواب میں دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو پھر بھی دے دینا، اس کو پھر بھی دے دینا، اور اس کا احترام اس کی خاطر مت کرنا، اس کا احترام میری خاطر کرنا. اس طرح کی ایک بات فرماتا ہے، کہتے ہیں تم اس کو مت دیکھو، تم میری نسل کو دیکھو اور اس کو بھی یہ بات بتاؤ. تو اس آدمی کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھ تو ایسا تھا لیکن تیرے جد امجد نے تیرا پھر بھی خیال رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو دے دیا کرو. تو اس واقعے کے اندر بہت ساری باریکیاں ہیں. شاید اس وجہ سے نبی اکرم نے کیا ہو کہ وہ جانتے تھے کہ اس آدمی کے اندر اچھائی ہے، یہ آدمی واپس آئے گا. بہرحال کچھ معاملہ پیچیدہ ہے. یعنی جو اس معاملے میں میری رائے بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہے اور کوئی کھلی شرعی مخالفت نہیں سمجھ میں آ رہی تو بے احترامی نہ کریں، کم از کم بے احترامی نہ کریں. کیونکہ اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ اسرار ہیں، رسول خدا نے اس طرح چاہا ہے کہ احترام ہوتا رہے. بارہ ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. محمد والے محمد. آج کی ولادت کی شب ہے. آج کچھ اعمال بھی ہیں، آج کچھ اعمال ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں اور بھول جاؤں، گزشتہ دو دنوں میں بھی اعمال تھے، چونکہ ایام 20 کہلاتے ہیں، شب 13، شب 14 اور شب 15. لیکن بہرحال آج کے لیے چونکہ شب ولادت ہے تو خاص کر اعمال ہیں. دو عمل سر فہرست آپ دیکھیں گے مفاتیح الجنان کے اندر، تو تیسرے چوتھے پانچویں میں کچھ نمازیں لکھی ہیں، ان نمازوں کو آپ پڑھ لیجیے گا جن میں سے جو بھی آپ پڑھ سکیں تیسرے میں. اور پہلا اور دوسرا جو لکھا وہ ایک غسل لکھا ہے کہ آج کی رات ایک غسل مستحب ہے، اس کو آپ انجام دے سکتے ہیں، آپ اپنے گھر جائیے اس کو انجام دے دیجئے. اور دوسرا زیارت امام حسین مستحب ہے، زیارت سید الشہداء مستحب ہے. تو آپ جس وقت پہ بھی گھر پہنچیں زیارت سید الشہداء انجام دے دیں. مفاتیح الجنان کے آخر میں جو زیارات کا حصہ ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں گے تو سید الشہداء کی کچھ زیارتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں مخصوص زیارت بھی موجود ہوگی جو رمضان کے مہینے میں پڑھی جانے کے لیے لکھی ہے. تو وہ اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا، اور اس زیارت کو ضرور انشاءاللہ پورے خلوص کے ساتھ آج پڑھ لیجیے گا. خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. سورہ جاسیہ کی اختتامی آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اور اس پر اس سورہ کا اختتام ہوگا. کل جس آیت کریمہ کو پڑھا گیا اس میں یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین. اما وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یعنی وہ لوگ منکر ہو گئے، کیا ان کے سامنے ہماری آیات نہیں پڑھی گئی تھیں؟ کیا تمہارے سامنے ہماری آیات نہیں پڑھی گئی تھیں؟ فاستکبرتم، تو تم نے استکبار کیا. وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم قوم تھے. اور ہم نے یہاں پہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معاملے میں تواضع بہت ضروری ہے، انکساری بہت ضروری ہے. تو مثال کے طور پر جیسے مجھے یاد ہے پہلے ہم لوگ اس معاملے میں کافی حساس تھے، یعنی ہم لوگوں کی پہلی نسلیں. مثلا مجھے یاد آتا ہے کہ شب ولادت پر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت لوگ کچھ کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پر کچھ نہیں ہوا تو یوں ہی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک پاؤ برفی لے کر آ گئے اور اسی کے اوپر نظر دلوا دیا کرتے تھے. اچھا اب کیا تھا، تھوڑی سی مٹھائی لائے، نظر دلوائی، یہی بچوں کو تھوڑا تھوڑا سا کھلا دیا کہ بھائی آج امام کی ولادت ہے اس کے اوپر منہ میٹھا کر لو. یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے، یہ انکساری میں تواضع ہونی چاہیے، یہ ہماری ضرورتوں میں سے ضرورت ہے. تو آپ مثال کے طور پر جب شب ولادت ہو، گھر جا رہے ہوں، کچھ ایکسٹرا کیجیے، کچھ ایکسٹرا کیجیے. مثلا آپ ممکن ہے شاید امام بارگاہ نہ پہنچ پائیں ہر شب ولادت پر، یا آپ کے بچے نہ آ سکیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا کام کیجیے جس کے آپ کے بچوں کو احساس ہو جائے کہ آج شب ولادت ہے. جو پہلے تو آپ کو خود کو یاد رکھنا بھی ایک مسئلہ ہوگا کہ آپ اس بات کو یاد رکھ پائیں. تو آپ اپنی ڈائری میں، اگر کوئی ڈائری بناتا ہے، شیڈیولر ہے کسی کے پاس، تو وہ اس کے اندر مارک کر لے کہ بھئی میں شب ولادت مجھے پتا ہوں کہ میں نے کب منانی ہے. تو اس میں اس طرح سے کر لے کہ جب وہ پہنچنے لگے تو اس کو پہلے سے خبر ہو کہ مجھے شب ولادت کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا سا کوئی کام کر لیجیے، نہ کوئی پیسے کا اس میں معاملہ ہے، نہ کوئی اس میں بہت زیادہ وقت کا معاملہ ہے بیٹا. تو اس میں جب آپ تھوڑا سا بھی کریں گے تو آپ کے بچوں کو احساس ہو جائے گا کہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا. اسی طرح شب جمعہ کا معاملہ ہے، شب جمعہ اپنے بچوں کو تھوڑا بہت ضرور یاد دلا دیا کریں کہ بھائی آج شب جمعہ ہے، کوئی مغفرت کر لو، کوئی نماز پڑھ لو، کوئی دعا پڑھ لو، کچھ نہیں تو قرآن کریم پڑھو، کچھ زیارت پڑھو، کچھ ایسی چیزوں کہ بچوں کو اس بات کا احساس رہے کہ یہ وقت اوقات حساس اوقات ہیں. بچے بعض اوقات بہت بڑی بڑی چیزیں بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں ان کو. مثلا کسی بچے کو یاد رہ جاتا ہے کہ میرے باپ جو تھے وہ اس معاملے میں حساس تھے، اس کی پرواہ کرتا ہے پھر وہ. اب مثال کے طور میں کل پڑھ رہا تھا علامہ امینی کے فرزند کے بارے میں. علامہ امینی وہ تھے جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی تھی، 11 جلدی کتاب امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے. واقعا یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائے اور کتاب لکھے، تقریر کرے، ثابت کرے. کس کا دفاع کر رہا ہے؟ امیر المومنین کا دفاع کر رہا ہے. تو واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے علامہ امینی نے یا ان کے کسی دوست نے دیکھا خواب میں کہ علامہ امینی میدان محشر میں ہیں اور جیسے حوض کوثر پہ امیر المومنین کھڑے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. تو جب علامہ امینی تشریف لائے تو امیر المومنین نے جو مثال کے طور پر لوگوں کو کاسوں سے پلا رہے تھے، پیالوں سے پلا رہے تھے، اس کاسے اور پیالے کو رکھ دیا اور کہا میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. تو علامہ امینی نے مثلا احتراماً کہا کہ مولا میں کاسے سے پی لوں گا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم پیو، میں تمہیں پلاؤں گا. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ بیض اللہ وجہ کما بیضت وجہی، خدا تمہارے چہرے کو ایسا منور کرے جیسے تم نے میرے چہرے کو منور کر دیا. 11 جلدی کتاب لکھی امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے. یہ لوگ اہل بیت کے خادم بن گئے، ان کو نوکریاں مل گئیں، انہوں نے کام کر لیے، تو بڑا مقام مل گیا. روح علامہ امینی کے اوپر درود بھیجے محمد والے محمد. اس بات پہ یقین رکھیے گا، یہ جو ہم لوگ ان بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، اس سے بھی ہمیں مل رہا ہے، اس سے بھی ہمیں مل رہا ہے. یعنی مثلا کوئی یہ نہ سمجھے اہل بیت کی برکتیں جو ہیں وہ ان کے خادموں میں نہیں آ رہی ہیں. نہیں، اہل بیت کی برکتیں تو ان سے ملحق مٹی کے اندر بھی آتی ہے، ان سے وابستہ انسان میں نہیں آئے گی. کسی نے علامہ امینی سے ایک عجیب سوال پوچھا، علامہ امینی تھے یا کوئی ایسے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، سوال اچھا نہیں تھا. کہنے لگا کہ فلانی حضرت ابو الفضل کا زیادہ احترام نہیں کرتا. صحیح ہے، ایمان پہ ہے، بیمار تھے، لیٹے گئے تھے بیماری کے عالم میں، اس سے کے مارے اڑ گئے. کہنے لگے مولا ابو الفضل تو چھوڑو، اگر میں خادم اہل بیت، تم میرے خادم اہل بیت ہوتے ہوئے میرے جوتے کے بند کے ساتھ بے احترامی کرو گے تو تمہیں جنت نصیب نہیں ہوگی. اہل بیت کو چھوڑ دو، تم ابو الفضل عباس کو چھوڑ دو، تم خادم اہل بیت کے ساتھ بھی یہ جانتے ہوئے کہ خادم بے احترامی کرو گے تمہیں جنت نہیں ملے گی. تم اہل بیت کو کم سمجھا ہے؟ مثلا اگر کوئی خاک شفا کا احترام نہیں کرتا، کیا سمجھتا ہے زندگی گزار لے گا پھر؟ اگر واقعاً پتہ چلے کہ خاک شفا ہے، اب نے دیکھیں فتاوا کیا ہے اس میں، فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے خاک شفا ہے اور کہیں گر جائے، اس پورے علاقے کو بند کرنا پڑے گا، اگر وہاں نجاست کا چانس ہے پورے علاقے کو بند کرنا پڑ جائے گا اگر خاک شفا کا پتہ چل جائے کہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. تو یہ ان کی ساری اچھائی ہیں. علامہ امینی مثال کے طور پر اتنا بڑا مقام تھا، ان کے فرزند نے اپنے والد سے پوچھا کہ مجھے آپ، مثلا انہوں نے پوچھا یا انہوں نے خود ہی نصیحت کی، تو علامہ امینی کے فرزند نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ میرے والد کہتے تھے زیارت عاشورہ ترک نہیں کرنا، تو بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں 30 سال سے اوپر ہو گیا میں ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے والد نے اس مقام کے ساتھ مجھ سے کہا تھا زیارت عاشورہ ترک نہیں کرنا. کچھ ہے نا یہاں پر، اس ان تمام انکساریوں کے صدقے میں ہے. مثلا یہ علامہ امینی اتنے بلند مقام کے ساتھ جب امیر المومنین کے روزے پہ جاتے تھے سرہانے نہیں کھڑے ہوتے تھے، پائنتی پہ کھڑے ہوتے تھے. اب ہم لوگ یہاں تو یہ آداب نہیں ہے نا، ہمیں تو یہ آداب یاد نہیں رہے کہ کہاں کھڑا ہونا ہے، پائنتی پہ کھڑا ہونا ہے، سرہانے پہ کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ لوگ ان باتوں کا خوب خیال کرتے تھے. مثلا اس دروازے سے نہیں آتے تھے جو سرہانے کی طرف سے ہوتا تھا، اس دروازے سے آتے تھے جو پائنتی کی طرف سے ہوتا تھا، جو پاؤں کی طرف سے آتا تھا. علامہ یہ تو مثال کے طور پر علامہ امینی اس نسل کے، گزشتہ نسلوں کے اندر خواجہ نصیر الدین طوسی، خواجہ نصیر الدین طوسی کا بڑا نام ہے، فلکیات میں ماہر تھے، ریاضیات میں ماہر تھے، فلسفے میں، علم اخلاق میں، سب میں کتابیں لکھی ہوئی تھیں. خواجہ نصیر الدین طوسی وہ تھے جس نے ہلاکو خان کی نسلوں کو مسلمان کیا اور شیعہ کر دیا تھا. ہلاکو خان جیسے جانور کی نسلوں کو انہوں نے شیعہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جتنا ہلاکو خان نے تباہی کی تھی سب کو صحیح کروا دیا تھا. ابن بطوطہ جب وہاں سے گزرا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنی ہم نے سنا تھا تباہی ہوئی بغداد میں، تو سارے مدرسے دوبارہ کام کر رہے ہیں. خواجہ نصیر الدین طوسی کا کام تھا کہ سارے مدرسے جو ہلاکو خان نے بغداد میں تباہ کیے تھے، برباد کیے تھے، سب خواجہ نصیر الدین طوسی نے بےچارے نے بنوائے تھے. پھر ان کے نام پہ اتنی گالیاں پڑتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہماری خلافت ختم کروا دی تھی، نہیں پہچانتے خواجہ نصیر الدین طوسی کو. اتنے مقام اور عظمت کے ساتھ خواجہ نصیر الدین طوسی کا یہ سب کچھ. جب دفن ہونے کے لیے جگہ انتخاب کی، کاظمین کی انتخاب کی تو حرم مطہر میں پوچھا کہاں دفن کریں گے، کہاں مولا کے پاؤں کے نزدیک دفن کرنا. جب وہاں پہ دفن کروا دیا تو ایک کہنا کا کسی نے قبر جو بنا رہا تھا، جو کتبہ بنا رہا تھا قبر کا، اس نے پوچھا کیا لکھوں، کون سی آیت لکھا، لکھو قلبہم باسطون ذراعیہ بالوسید. اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ گیا تو لکھا تھا، آیہ کریمہ نے لکھا کہ ان کا کتا اپنے دو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آیت اپنی قبر پہ لکھوا دی کہ ان کا کتا دو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اتنی عظمت کے ساتھ جب ساتویں امام کے سامنے پہنچا تو قلبہم باسطون ذراعیہ بالوسید بن گیا وہ. پھر اس قلب کو کیا انہوں نے نہیں دینی تھی شہرت؟ یہ ان کی ساری چاہیے ہم لوگوں کو، یہ توازو ہمیں اور آپ کو چاہیے. مثلا آج شب عید ہے، جو یہ ان کی ساریاں دکھاتے ہیں ان کو نصیب بھی ہونا ہے. پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک مقام ہے اس میں بڑے، اس ان کی ساری میں بھی بڑے مزے ہیں. بعض بہت پرخلوص ہوتے ہیں، پرخلوص ہو کر وہ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں اہل بیت کے لیے جو شاید ہم لوگ سنیں تو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن بڑے مزے میں کہہ دیتے ہیں. وہ ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک دیہاتند کوئی تھی جو وہاں پر کربلا کے اطراف میں کسی دیہات کی رہنے والی تھی، اس کا بچہ کہیں غائب ہو گیا، اس کا لڑکا جوان لڑکا تھا وہ کوئی غائب ہو گیا، کوئی چور وور اس کو اٹھا کے لے گئے، اور اس کو ڈر تھا کہ یہ اس کو مار ڈالیں گے، اور بیچاری بہت خائف ہوئی. جب بہت خائف ہوئی تو سید الشہدا کے روزے پر آئی، سید الشہدا کے روزے پر آ کر سید الشہدا سے خوب گڑ گڑائی، کہا مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے میرا بچہ چاہیے، بہت وہ چیخیں چلائی. ایک عالم دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور اس طرح روزے کی طرف دیکھ کر تھوڑی دیر دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی چشم جاتی ہوں، تھوڑی پیچھے مڑ کے کہنے لگی، پھر وہاں جا کے نہیں کہے گا میں نے نہیں کہا تھا اس طرح کہنے لگی، پھر وہاں جا کے نہیں کہے گا میں نے نہیں کہا تھا. اس کے بعد گئی، تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ وہ چلی گئی، پھر تھوڑی دیر میں اپنے لڑکے کو لے کر آئی، اس جوان کو لے کر آئی، اور اس جوان نے امام کے سامنے مثلا ادب احترام کا اظہار کیا. تو یہ عالم گئے اس کے پاس، اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ مجھے وہ چور اٹھا کے لے گئے تھے، اور ہر روز مجھے رات کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے، کربلا سے نکال کر پتہ نہیں کس علاقے میں لے گئے، مجھے ایک گھر میں بند کیا ہوا تھا، پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک جو میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا آدمی، وہ خوف زدہ ہو کر دروازہ کھول کے بھاگ گیا. میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا، میں بھی دروازہ کھلا چھوڑ کے دیکھ کر باہر نکلا، اور میرے دل میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں امام کے روزے پہ چلا جاؤں. روزے پہ گیا تو صحن میں اپنی ماں کو کھڑا دیکھا، تو اس نے اس کی ماں سے پوچھا ان عالم نے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کہنے کی بس یہ میرا جوان گیا تو میں پریشان ہو گئی، کوئی راستہ نہیں دیکھا، میں سید الشہدا کے روزے پر آئی اور سید الشہدا سے میں نے گڑگڑا کے التجا کی یہاں تک کہ مجھے اچانک لگا جیسے سید الشہدا سامنے کھڑے اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ صحن میں جاؤ، تمہارا لڑکا وہیں آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے، میں جانے لگی تو پتہ نہیں کیا میرے دل میں، میں نے ان سے یہی کہا کہ وہاں جا کے نہیں کہیے گا نہیں آئے گا۔ تو کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہاں جاؤں تو کہیں اور نہ بھیج دے، تو میں نے اسی لیے پہلے سے کنفرم کر لیا کہ وہاں جاؤں تو پھر نہیں کہے گا کہ کہیں اور جانا ہے۔ تو کہنے کی خیر میں گئی تو وہ لڑکا تھا، تو میں نے اس کو اس سے کہا کہ سب سے پہلے آ کر امام کا شکر ادا کرو۔ اس طرح کے واقعات یہ لوگ بڑے یعنی دلچسپی میں کہہ دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ، ایک شاعر کا بڑا زبردست واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ عید ہے نا تو ایک دو لطیفے اس ٹائپ کے ہو جائیں۔ اچھا، کوئی یہ نہ سمجھے یہ لوگ احانت کر رہے ہوتے ہیں، نہیں احانت نہیں کر رہے ہوتے، دل کے اچھے ہوتے ہیں، اس اچھائی میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، ہمیں نہیں کہنی چاہیے، ہمیں باادب ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وال محمد۔ چند سو سال پہلے کا ہونا چاہیے، میں خیال میں کوئی 200 سال یا 250 سال پہلے کا واقعہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، وہ اہل فارس تھا، یعنی فارسی زبان تھا، شاعر تھا۔ تو امیر المومنین کے روزے پہ جاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، بہت دیر تک کہتا رہتا ہے مولا مجھے دے دیں، مولا دے دیں۔ وہ اس کو کوئی مال چاہیے تھا، وہ ملا نہیں اسے۔ اچھا، کوئی یہ نہ سمجھے یہ پہلے ہوتا تھا۔ ابھی میں کسی زائر سے پوچھ رہا تھا، بات کر رہا تھا، عمرے پہ گیا تھا تو وہ ساتھ تھے۔ وہ بندہ خدا بہت زیارتوں میں جاتا ہے، تو اس نے خود مجھے بتایا، کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے بیوی سے کربلا کوئی ایک پہلے ہاں پہلے کربلا میں، کہنے لگا میں نے 70,000 روپے مثال کے طور پر 70,000 روپے مانگے تھے، تو میں مانگتا رہا نہیں ملے، صبح کو اٹھا تو میری جیب میں 30,000 روپے تھے۔ کہنے لگا بڑا پریشان ہوا کہ یہ کہاں سے ملے۔ میں نے شکریہ ادا کیا، لیکن میں نے مولا سے کہا مولا 70 مانگے تھے 30 دیے۔ کہنے لگا اس کے بعد میں شام گیا، پھر میں نے جا کے بیوی سے کہا، میں نے کہا بیوی بھائی نے آپ کے تھوڑے سے کم دے دیا، وہ دے دیجیے گا۔ کہنے لگا وہ بھی ملے مجھے، پھر اگلے دن وہ بھی ملے۔ کچھ لوگ یہ حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، باہر اہل بیت کے چاہنے والے ہر جگہ ہیں، اپنے اپنے مزاج سے کرتے ہیں، دل کے اچھے ہیں۔ بہر وہ شاعر پہنچا، اس نے کہا امیر مومنی سے مولا مجھے دے دیں، مولا مجھے دے دیں، وہ ملا کچھ نہیں، بڑی دیر تک تڑپتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا ایک دیہاتی سا آیا، وہ بھی شاعر تھا، امیر مومنین کے پاس اگر کہنے لگا کہ ایک اس نے شعر بھدا کا شعر کہا، ٹیکنیکلی ایسے صحیح بھی نہیں بھارت، کہنے لگا شمی سازم برایت یا امیر المومنین، قد ان گلدست حایت یا امیر المومنین، یعنی اے امیر المومنین میں آپ کے لیے موم بتیاں بناؤں گا اور وہ آپ کے جو لٹکی ہوئی قندیلیں اس کے سائز کے برابر ہوں گی۔ بس یہ شعر کا کہنے لگا، ابھی وہ شعر اس نے کہا کہ ایک قندیل گر گئی، بڑی مہنگی قندیل سونے کی، وہ قندیل گری، اس نے جا کے یوں کر کے لپک لی، گود میں آ گئی، اب اس نے پکڑ لی۔ لوگوں نے دیکھا بھائی قندیل تو گری ہے اور اس نے اٹھا بھی لی ہے، اب کیا کریں؟ کہنے لگا نہیں میری نہیں ہے، یہ قندیل روزے کی ہے، میری نہیں ہے، میں نے امیر مومنین سے مانگی ہے لیکن قندیل نہیں مانگی ہے، پیسہ مانگا ہے۔ دوسرا والا شاعر جو دیہاتی تھا نا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ قندیل گری، اس نے اٹھا لی لیکن ادب دکھایا، کہنے لگا نہیں میری نہیں ہے، نگہبانوں سے کہا یہ قندیل گر گئی ہے، میں نے پکڑ لی ہے لیکن میری نہیں ہے، لگا دو واپس۔ انہوں نے واپس لگا دیے، بھائی پھر شروع ہوئے کہ اپنا، پھر مولا سے کہا کہ شمی سازم برایت یا امیر المومنین، قد دیکھو دست ہایت یا، ابھی بولا اب قندیل، پہلے تو اس کے سامنے گری تھی تو اس نے پکڑی تھی، اب کہیں اور کھڑا تھا پھر گود میں آ گئی۔ اب نگہبانوں نے بھی دیکھ لیا کہ قندیل گرنی یہاں تھی، آئی یہاں پر ہے، کہنے گے نہیں اب تمہاری ہے، اب امیر المومنین نے دی ہے، اب یہ تو سب سامنے آ رہی ہے، تمہاری ہے، جاؤ لے کے جاؤ۔ کہنے گا میں کہاں لے کے جاؤں گا اس کو، کہنے گا بہت مہنگی ہے، جا کے بیچ دو۔ کہنے گا نہیں مولا کی چیز نہیں بیچوں گا، تو میرا تو کام پھر بھی پورا نہیں ہوا، مجھے پیسے چاہیے۔ تو اس نگہبان نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں، یہ جو نظر نیاز کے پیسے اس میں پڑے نا محرم کے اندر، روزے کے اندر جالی میں، اسی سے تم سے قندیل خرید لیتے ہیں۔ کہنے گا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو وہ پیسے انہوں نے دیے، اس سے قندیل لے لی، دوبارہ لٹکا دی۔ اچھا، وہ جو ہمارے پرانے شاعر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو بڑے ٹاپ کلاس کے شاعر ہیں، یار یہ کیا مشکل ہے، ایک شعر بولتا ہے شمی سازم برائے دیا امیر المومنین، کچھ شعر ہے اس کا یہ؟ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی، شعر بولنے پہ پیسہ ملتا ہے، میں کل ایک قصیدہ لے کے آؤں گا۔ کیا قصیدہ؟ سب گیا، ساری رات محنت کی، ایک قصیدہ لکھا، زبردست قسم کا قصیدہ۔ اس کے بعد آیا قندیل کے نیچے کھڑا ہوا، تھوڑا سا یوں کر کے کھڑا ہوا کہ گرے تو سر پہ نہ گر جائے، سامنے گرے۔ جا کے قصیدہ بولا، اس نے قصیدہ بولا، قندیل نہیں گری، یار یہ کیا بات ہوئی، ایک میرا قصیدہ اور ایک اس کا شعر، پاگل بنے گا. گیا دوبارہ پھر ایک قصیدہ کا، تیسرے دن ایک اور قصیدہ کا، قندیل پھر بھی نہیں گری. بڑا غصہ آیا اس کو، یار قندیل کیوں نہیں گر کے دے رہی. اب میں کہہ رہا ہوں دل کے اچھے ہوتے ہیں، اب جملے کا کوئی اور مطلب نہیں لیجیے گا، مطلب میرے اوپر تو نہیں ڈالیے گا کم سے کم. اس نے بولا بھائی، میں نے نہیں بولا. کہنے لگا معذرت کے ساتھ، خدا معاف کر دے، اس کا دل اچھا ہے. کہنے لگا مولا آپ بہادر تھے، بات صحیح ہے، آپ نے جنگ خیبر میں خیبر کا درو کھوڑ دیا، بات صحیح ہے، داماد رسول بات صحیح، لیکن شعر کا ذوق بہت خراب ہے آپ کا. ابھی بیوقوف آدمی ہے، آپ کا شعر الگ اچھا نہیں. اس نے اتنے خراب شعر بولے، اس کو قندیل دے دی. میں اتنے تین دن سے قصیدہ بول رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں مل کے دے رہا ہے. گھر جاتا ہے، سو جاتا ہے. امیر مومنین خواب میں آتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ مسکراتے ہوئے امیر مومنین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس کا شعر مت دیکھو، اس کا دل دیکھو. اس نے پیسے کی خاطر شعر بھی نہیں کہا تھا، شعر اس نے عقیدت میں کہا تھا، اور تم سارے شعر سے پیسے کی خاطر کہے جا رہے تھے، اس خاطر تمہیں کوئی قندیل نہیں ملی. کہنے لگا مولا میری مشکل کیا ہوئی، مشکل تو حل کر دیں. کہنے لگا آپ مشکل حل کرتے ہیں. مولا نے فرمایا، کہ دیکھو ہندوستان میں ایک شاعر ہے، بہت مالدار ہے، اس نے ایک مصرع کہا ہوا ہے، اس کا دوسرا مصرع اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مصرع اس نے ہماری شان میں کہا ہے، دوسرا مصرع فٹ نہیں ہو رہا ہے، اور اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو دوسرا مصرع لگا دے گا میں اس کو آدھی دولت دے دوں گا. اب ایسا ہے، یہ دوسرا مصرع میں تمہیں سنا رہا ہوں، جاؤ ہندوستان اس جا کے آدھی دولت لے لو. پھر امیر مومنین نے اس کو دوسرا مصرع بتایا. اچھا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اس نے پہلا مصرع یہ بولا تھا کہ ذرہ بھی اگر امیر المومنین کے اشارے پر ہو، یہ تو کہہ گیا کہ اگر امام ذرے پر بھی نظر کریں. اب دوسرا مصرع اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر کیا ہوگا. ایک مصرع بول گیا ہے کہ ذرے پر بھی اگر امیر المومنین نظر کر دیں، اب دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولوں، ذرے کا کیا ہوگا. امیر مومنین اس کو دوسرا مصرع بتایا، یہ ہندوستان گیا، اس شاعر کو ڈھونڈا، اس کے پاس گیا، کہا بھائی تو نے ایک مصرع کہا ہوا ہے اور دوسرا مصرع تجھے پتا نہیں چل رہا ہے. کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے. کہ تو نے وعدہ کیا ہے نا کہ جو دوسرا بتائے گا اسے دولت ملے گی. کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے. پھر اس نے دوسرا مصرع بتایا کہ امیر مومنین نے فرمایا تھا کہ اس نے کہا تھا نا کہ اگر ذرے پر بھی امیر المومنین کی نظر پڑے تو. دوسرا مصرع امیر مومنین نے فرمایا، وہ بلند ہوگا اور سورج بن جائے گا. ذرے پر بھی اگر نظر پڑے تو وہ ذرہ اونچا ہوگا اور آفتاب بن جائے گا. تڑپ گیا وہ شاعر، کہنے لگا یہ کیسے ہوا. کہنے لگا کہ اس طرح سے ہوا کہ مجھے خواب میں امیر المومنین نے خود دوسرا مصرع بتایا. پھر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اس کا مطلب ہے میرا آدھا شعر امیر المومنین کو پسند آ گیا. وہ بھی خوش، یہ بھی خوش. لیکن وہ جملہ بڑا عجیب تھا اس کا، شعر کا ذوق اچھا نہیں ہے. اس کو کیا پتا شعر کا ذوق ہے اور کس پائے کا. بہرحال نہج البلاغہ یہ وہ، لیکن پر وہ بھی اس نے اپنے اس میں چکر میں مجھے قندیل نہیں ملی ہے، بولی ہے. یہ قندیلیں بہت اہم ہیں، امیر مومنین کے روزے میں جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان سب کی کہانیاں ہیں، سب کی داستان ہیں. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اس وقت نے آنا ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے کہا، یعنی خدا فرما رہا ہے ان منافقین سے کہ تم نے یوں کہا، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے کہ وہ وقت کون سا وقت ہے، إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں تو اس کے بارے میں صرف گمان ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. اب بنیاد یہیں پر تھی کہ قیامت کا عقیدہ اگر مضبوط ہو تو انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں حاصل ہوتی ہیں. اور قیامت کے عقیدے میں جو میں بہت دفعہ یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور ایک کتاب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کہیں مل جائے، پاکستان میں تو آسانی سے مل جاتی ہے، کہیں آپ ادھر ادھر منگوائیں، معاد امام خمینی کی نظر میں، یہ کتاب کہیں سے لے لیں، تھوڑی سی مشکل کتاب ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر پڑھنے کا حوصلہ ہے کم از کم وہ ایک کتاب ضرور پڑھ لیں. چونکہ میں آپ کو تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں، یعنی سمجھ لیجیے 90% آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہ ہم اور آپ جو قیامت سمجھ رہے ہیں ہرگز قیامت وہ نہیں ہے. ہم اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ قیامت کے بارے میں بہت کم ہے. قیامت بہت بڑی زندگی کا نام ہے، بہت بڑی زندگی کا نام. مثلا ابھی ہم لوگوں کو اگر یہ پتا چل جائے نا کہ میرے اگلے 10 سال کسی چیز سے متاثر ہوں گے، تو ہم اگر جو پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں،
مثال کے طور پر مجھے کسی نے فرض کیجیے پھر میں کہا کہ بھئی ہم تمہیں اس علاقے میں بھیج رہے ہیں تو میں پہلا کام کیا کرتا ہوں؟ مثلا میں نیٹ پہ جاتا ہوں, سرچ کرتا ہوں اس علاقے کے بارے میں, وہاں ویدر کیسا ہے, وہاں پہ ٹریفک کیسی ہے, یہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے. ہم اور آپ ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں سال ٹھہرنا ہے, بہتر نہیں ہے کچھ پڑھ لیں اس کے بارے میں؟ سفر لمبا ہے, ہر اہل خبر کہہ رہا ہے سفر لمبا ہے, ہر اہل خبر کہہ رہا ہے سفر مشکل ہے, ایک ایک چیز کا مسئلہ ہے اس کے اندر, تو بہتر نہیں ہے کچھ اس کے بارے میں پڑھ لیں؟ اچھا اب آپ خود سوچیے گا, آپ نے اور ہم نے قیامت کے بارے میں کیا پڑھا ہے آج تک؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے اور میں نے بس اپنے ماں باپ سے خاندان میں کہیں نہ کہیں قرآن کریم کی کسی آیت میں دو چار جملے قیامت کے بارے میں سنے ہیں بس, اس سے زیادہ ہمیں نہیں خبر. تو جس سفر پہ آپ, مثال کے طور پہ میں آپ کو ابھی کہہ دوں کہ مثلا آپ کو میں کانگو بھیج رہا ہوں, تو آپ کانگو کے بارے میں پڑھیں گے؟ آپ موت کے بارے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ قیامت کے بارے میں کیوں نہیں پڑھتے کہ بھئی سفر کیسا سفر ہے, کیا اس میں کارآمد ہے, کیا کارآمد نہیں ہے؟ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں فوراً پوچھتے ہیں کرنسی کون سی چلے گی وہاں پہ, یہ نہیں پوچھتے وہاں کون سی کرنسی چلے گی. چلنا کیا ہے وہاں پر؟ عمل چلنا ہے, نیت چلنی ہے, کون سا عمل چلنا ہے, پھر کیا کچھ لے کر جانا ہے, کتنے دن ٹھہرنا ہے, یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے قیامت کے بارے میں. اب قیامت کی ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جیسے میں نے کل پرسوں عرض کیا کہ ہم لوگ عقائد کو اس طرح پڑھتے ہیں, اللہ ایک ہے, اس کی صفات سلمیاں یہ ہیں, صفات ثبوتیاں یہ ہیں, صفات جمالیاں یہ ہیں, صفات کمالیاں یہ ہیں, ختم ہو گیا معاملہ. یہ عقائد نہیں ہیں, یہ تو رٹو طوطے کی طرح ہم نے پڑھا ہے. باقاعدہ جائیے بحث کیجئے, اگر موت آئے گی, موت کا فینومینا کیسا فینومینا ہے, پوری دنیا سرچ کرتی ہے اس کے اوپر کہ بھئی یہ موت کیسا فینومینا ہے, کیا ہوتا ہے اس کے اندر, لائف آفٹر ڈیتھ ہے یا نہیں ہے, موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے, وہاں کی زندگی یہاں سے متاثر ہو رہی ہے یا متاثر نہیں ہو رہی ہے؟ اگر متاثر ہو رہی ہے تو آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کو اور مجھے تو پھر ہم وقت اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ابھی میں آپ کو کہہ دوں نا کہ میں آپ کو ساؤتھ پول بھیج رہا ہوں, نارتھ پول بھیج رہا ہوں, تو آپ کس کہہ دوں کل جانا ہے آپ نے, تو آپ 24 گھنٹے سوچتے رہیں گے وہاں پہ ہوتا کیا ہے, تیاری کریں گے, بھاگیں گے, ادھر دوڑیں گے, ادھر کریں گے. ابھی نہیں پتا, قطعاً پتا ہے کہ ایک سفر پہ جانا ہے, سب کو پتا ہے کہ ایک سفر پہ جانا ہے, تو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فارسی میں ایک عالم نے کتاب لکھی معاد شناسی, پتہ نہیں 9 یا 10 جلدوں کے اوپر. میں حتی طالب علمی کے زمانے میں سوچتا تھا کہ یہ معاد کے اوپر, قیامت کے اوپر 9 جلدیں لکھنے کی کوئی چیز ہے؟ 9 جلدیں کیوں لکھی؟ اتنا ڈھیر سارا قیامت میں ہونا کیا ہے؟ یہ قبر ہے, اس کے بعد یوں ہے, اس کے بعد یوں محشر ہے, اس کے بعد یہ, اور آگے ختم ہو گیا معاملہ. اس میں 9 جلدیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میرا ذہن یہ کہتا تھا کیا لکھا ہوگا, ساری روایتیں جمع کرنی ہوں گی جہنم کے بارے میں, ساری روایتیں جمع کرنی ہوں گی جنت کے بارے میں, یہ جنت سنائیں گے, جہنم سنائیں گے. اس خاطر پڑھتا نہیں تھا معاد کے اوپر. بعد میں نے دیکھا نہیں بھائی, معاد ایک دنیا بسی ہوئی ہے وہاں پر, معاملہ صرف جنت اور جہنم اور روایتوں کا نہیں ہے, پوری عقلی داستان ہے, 100% لاجیکل فلسفیکل ہے کہ وہاں پر ہونا کیا ہے, 100% فلسفیکل ہے. اور جس دن آپ اور میں اس فلسفیکل مرحلے سے گزر گئے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ یہاں سے وہاں کیا جائے گا اور کیا نہیں جائے گا, تو پھر ہم بہت ہوشیار ہو جائیں گے, پھر ہم بات بات پہ ہوشیاری کر رہے ہوں گے. مثال کے طور پر یہ جو اتنا کہہ رہے ہیں اہل بیت کا احترام کرو, اہل بیت کی خاطر یہ کرو, اہل ان کو کیوں کہہ رہے ہیں اتنا؟ ان کو پتا ہے اس دنیا کے اندر کام یہی آنا ہے. یہ علامہ امینی اتنی عظمت کے ساتھ سید الشہداء کے سامنے وہ مقام حاصل کیا, امیر المومنین کے سامنے وہ مقام حاصل کیا, ان کے فرزند یا کسی نے خواب میں دیکھا علامہ امینی کو, پوچھا آغا صاحب آپ نے جو خدمات انجام دی ان میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ کام آئی؟ الغدیر, حرم امام کے نزدیک آپ نے مدرسہ بنایا, آپ نے لائبریری بنائی, اسے سب گنوایا, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, کون سا کام آیا؟ علامہ امینی جواب میں کہا زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ, صاحب ان تمام کے سامنے زیارت عاشورہ؟ فرمایا ہاں زیارت عاشورہ سب سے زیادہ کام آئی. ایک ہے بھائی ان کی دنیا ہے, وہ وہاں پر سب کچھ ہیں, صاحب اختیار ہیں وہاں پر. اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دنیا ہے, ان کے پاس اختیار ہے, کتنے ہی واقعات موجود ہیں. ایک واقعہ شاید میں پچھلے سال بھی آپ کو سنایا تھا, میں آخری میں تاکید کرتا جا رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر کہ جس کے اوپر ہم نے اتنے دن بات کی ہے. مثلا نماز اول وقت کا تذکرہ ہوا, زیارت عاشورہ کا تذکرہ ہوا, زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین بہت اہم ہے, امام کی وقت کے امام کی جو زیارت ہے زیارت آل یاسین، کچھ نہیں ہو جمعے ضرور پڑھ لیا کریں، جمعے ضرور پڑھیں، زیارت آل یاسین پڑھ لیا کریں، کم از کم ہر جمعے ضرور پڑھ لیا کریں. اور آپ مفاتیح الجنان کے اندر اس کو دعائے ندبہ سے ذرا سا پہلے دیکھیں گے، بعض کتابوں کے اندر ہیڈنگ میں اوپر نہیں لکھا ہوتا لیکن اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہے، سلام علی آل یاسین اس طرح کر کے شروع ہوتی ہے. تو بعض کتابوں میں اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ زیارت آل یاسین ہے، بعض جگہ پہ لکھا بھی ہوتا ہے، بہرحال شروع اس کی اس طرح سے سلام علی آل یاسین، اس کو ہر جمعہ پڑھا کریں. اسی طرح بہت کچھ ہے کرنے کا. بہرحال وہ ذاکر علی زیدی صاحب ریٹائرڈ جنرل اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے صاحب ان کی کوئی رشتے دار تھیں، وہ کربلا گئی، اپنے بچوں کو بھی لے کے گئی تھیں، تو کربلا میں، میں نے پچھلے سال بھی یہاں شاید سنایا تھا لیکن اچھا ہے ذکر اہل بیت، تو وہ وہاں پر اپنے مسافر خانے میں بچوں کو چھوڑ کے چلی گئیں زیارت کے لیے. تو بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے، بچے جہاں پہ کھیل رہے تھے کمرے کے کھڑکی کے سامنے بجلی کے تار گزر رہے تھے، کمرے کی کھڑکی کے سامنے بجلی کے تار گزر رہے تھے. اب وہ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک بچہ جو ہے وہ کھڑکی کے سامنے کرسی پہ چڑھ گیا اور کرسی پہ چڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے تار پکڑ لیا. اب تار میں کہیں پاس ہو گیا کرنٹ، کوئی اس کا بہرحال رابطہ بن گیا، بجلی پاس ہو گئی اس کی باڈی میں سے، اور وہ اتنی شدت کی پاس ہوئی کہ اس کا پورا ہاتھ جل گیا، کالا پڑ گیا، کوئلہ ہو گیا. بچے نے کہاں بچنا تھا، وہ چند سیکنڈ تڑپا ہوگا اور بعد میں وہ زمین کے اوپر گر گیا، ہاتھ اس کے پورے کوئلہ بنے ہوئے. اب لوگ دوڑے بھاگے ڈاکٹر کو لے کر آئے، وہ ڈاکٹر کو لے کے آئے، ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ تو کنفرم ڈیڈ ہے، اب اس کو کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو غسل وغیرہ کی طرف لے کر جاؤ. اچھا اس کی ماں بھی زیارت پہ گئی ہوئی ہے، ماں واپس آئی، اس نے دیکھا لوگ جمع ہوئے ہیں، اندر واپس آئی دیکھا، اس نے کہا کہ تمہارا تو بیٹا مر گیا. اس نے کہا نہیں کیسے مر سکتا، میں زیارت پہ گئی ہوئی تھی، اس کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو حادثہ ہے، پیش آیا بچہ مر گیا. کہنے کی امام حسین کو نہیں پتا تھا کیا کہ میرا بچہ ماں کر رہا. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو حادثات ہیں پیش آتے ہیں. کہنے کی نہیں میں اس لیے نہیں آئی تھی، میں زیارت کے لیے آئی تھی، میں بچہ دینے نہیں آئی تھی یہاں پہ. صاحب اس نے بچہ اٹھایا، یہ ذاکر علی زیدی صاحب ابھی حیات. کہنے کی سب نے اس کو سمجھایا کہ مردہ کو مت لے کر جاؤ، اب پھر لے جانے کا کیا فائدہ. کہنے کی نہیں میں بچہ دینے نہیں آئی تھی، میں زیارت کرنے آئی تھی. وہ صاحب بچے کو اٹھا کے دیکھ گئی سید الشہداء کے روضے کے سامنے، اس نے جا کے وہیں پہ رکھ دیا. وہ کہنے کی کہ امام میں آپ کے پاس زیارت کرنے آئی تھی، بچہ تھوڑی دینے آئی تھی آپ کو، یہ بچہ کیوں مرا اس طرح سے. کہنے کی ہم نے خود دیکھا کہ جس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ مر چکا ہے بچہ، اس کو مرے ہوئے بھی آدھے گھنٹے کے قریب ہو چکا تھا، وہ بچہ زندہ ہو گیا. خود دیکھا ہم نے. ایک سے زیادہ ایسے واقعات ہیں، مستند واقعات. ذاکر علی زیدی صاحب ابھی حیات، ان سے آدمی خود پوچھ سکتا ہے، عینی شاہد ہے، کہہ رہے ہم نے خود دیکھا. اور وہ فوجی آدمی ہے، ڈاکٹر بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود ایسا ہے. یہ عبد الکریم حیری، شیخ عبد الکریم حیری، جنہوں نے قم کا حوضہ بنایا. کچھ لوگ قم کے حوضے کو اس وجہ سے تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ جو مدرسے اتنے ڈھیر سارے قم کے اندر بنے، علماء بنے، سب سید الشہداء کے لطف و کرم سے تھا. ہاں شیخ عبد الکریم حیری عراق کے اندر تھے صاحب، کہیں بہت اہل بیت کے عاشق باہر، یہ لوگ سب کے سب متوازے اہل بیت کے سامنے. تو وہ کہیں زیارت کے دوران میں ان کو پتہ نہیں خواب میں کس موقع پر یوں لگا جیسے سید الشہداء نے کہا تین دن بعد، یا کسی آواز نے کہا، میں تردد کر رہا ہوں، تین دن کے بعد تم رخصت ہو جاؤ گے. انہوں نے زیادہ سیریس نہیں لیا، اپنے تین دن گزار لیے. پھر تیسرے دن اتفاقاً چھٹی تھی حوضے میں، تو وہ باہر کسی باغ میں چلے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہیں پر بیمار ہوئے، بخار ہو گیا. بخار ہوا اور اتنے شدت کا بخار ہوا کہ اس میں لکھا تھا آخر میں کہ جتنے لوگوں کے پاس آبائیں تھیں سب نے آبائیں ڈالیں گی، اس کو کچھ سردی کم لگے. دیکھا نہیں سردی نہیں ٹھہر رہی. اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ تین دن پہلے مجھے آواز آئی تھی کہ تین دن کے بعد تم رخصت ہو جاؤ گے، تو سمجھ گئے کہ میرا معاملہ ختم ہو گیا. تو اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر کسی بھی طریقے سے گھر لے چلو، چونکہ میرا معاملہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، تم نے خواب دیکھا ہے، کوئی وحی تھوڑی ہے. کہنے کا نہیں، یہ جو اس طرح ہو رہا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ گھر لے آئے، ان کو گھر لے آئے اور ان کی حالت تباہ ہوتی چلی گئی ختم ہونے کے قریب. ایک موقع پر یہ کہتے ہیں میں نے احساس کیا جیسے میں نیچے لیٹا ہوا اور میرے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے اور ٹانگ میری بندھی ہوئی ہے، جو احتجاج کے وقت کر دے جاتے ہیں سارے کام. کہنے کے میں نے دیکھا کہ میں نیچے لیٹا ہوں اور سب میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. پھر میری روح اٹھنا شروع ہوئی، دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ لیا، لے جانے لگے. کہنے کے جب وہ لے جانے لگے یا اس سے تھوڑا سا پہلے، میں نے سید الشہداء سے کہا، میں نے کہا سید الشہداء میں اپنی زندگی میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، اس وقت تک مجھے نہ لے جائیں جب تک میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، آخرت بنانا چاہتا ہوں، کہنے میں دنیا نہیں چاہتا، موت سے نہیں ڈر رہا، لیکن میں دنیا میں صرف آپ کی خدمت کے لیے رہنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دے دیں آپ کی کوئی خدمت کر دوں۔ کہنے کہ میں نے سید الشہداء کو جد ان کی والدہ کا واسطہ دیا اور یہ دعا کی، کہنے کہ تھوڑی دیر میں آدمی آئے، دو آدمی نے مجھے پکڑا کندھے سے، کہا چلو لے کے چلے، اچانک ایک تیسرا آدمی آیا، تیسرا آدمی آیا اس نے کہا اس کو واپس بھیج دو، انہوں نے کہا نہیں ہمیں حکم ہے کہ اس کو لے کے جانا ہے، کہا نہیں، امام حسین نے کہا ہے کہ اس نے میری ماں سے شفاعت کروائی ہے، واپس بھیج دو اسے۔ تو جو دو تھے انہوں نے سر جھکایا اور کہا کہ سم ان وفا، یعنی ہم مطیع ہیں، خدمت گزار ہیں، اور اس سے کہا کہ تم واپس جاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں جب میں واپس، میری دوبارہ آنکھ کھلی تو کپڑا ڈھکا ہوا تھا اور میری پاؤں کے انگوٹھے بندھے ہوئے تھے اور لوگوں نے میرے آنکھوں کے اوپر چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو منتظر کے لیے کہ اس کی آنکھوں کو ڈھک دینا چاہیے، پوری تیاری ہو چکی تھی اور سب لوگ رو رہے تھے اطراف میں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ہلنا شروع کیا تو کسی نے آواز دے کے کہا کہ رو نہیں، ابھی وہ ہل رہا ہے، اور پھر ان کے پاؤں واؤں کھولے، پھر دوبارہ حیات۔ اب جب یہ ہو گئے، اب سید الشہداء سے کہا کہ مولا مجھ سے خدمت کروائیں، تب خدا نے متعالیٰ ان کو توفیق دی کہ قم تشریف لائے، یہاں پہ انہوں نے علماء کو جمع کیا، عراق میں ایک بہت بڑے عالم تھے ان کو بلا کر لائے، پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ علماء جمع ہوئے، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی تشریف لائے، پھر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے آنے سے قم کا حوضہ صحیح آگے چلنا شروع ہوا، پھر اس قم کے حوضے میں یہ بڑے بڑے عرفا آ گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیسے مولا نے سارا نظام بنایا؟ ایک آدمی نے ان کی والدہ سے توسل کیا اور مولا نے اس کو بھی زندہ کیا اور ان تمام کو بھیج دیا جو اس صاحب کام کو کرنے کے لیے چاہیے تھے، سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، سب جمع ہوتے رہے اور الحمدللہ رب العالمین یہ قم کا مقدس حوضہ بن گیا، اور اس سے جو برکات ظاہر ہو رہے ہیں وہ اب ہمارے سامنے، کہ پوری دنیا کے سامنے علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بڑے مراکز میں سے ایک مرکز اب یہ مرکز قرار پاتا ہے، اور اس کی تعریفیں بہت ہیں، قم کی تعریفیں بہت ہیں، ہر شہر کا اپنا مقام ہے، کوئی نہ سمجھے ہم دوسرے شہر کو کہہ رہے ہیں کم ہے زیادہ ہے، نہیں، اس کا مقام اس طرح سے ہے۔ منتخب الاثر ایک کتاب ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جمال منتظر نام کر کے، اس میں ہماری کتابوں سے، پرانی کتابوں سے قم کے حوضے کے بارے میں، شہر کے بارے میں روایات جمع ہوئی ہیں اس کی فضیلت میں، تو جا کر اس شہر کی فضیلت دیکھیں، خاص کر آخر الزمان میں اس کی فضیلت دیکھیں، آخری وقت میں اس کی فضیلت دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس شہر کو کس طریقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ پوری دنیا سے علوم اہل بیت اٹھ جائیں گے ایسے جیسے سانپ اپنی کھال چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور علوم یہاں آ جائیں گے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں معلوم کیا یہ آخر الزمان ہے، کیا یہ آخری لمحات ہیں، کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بڑے مراکز میں سے ایک مرکز یہاں پر قرار پا رہا ہے، اور الحمدللہ نجف کا حوضہ ہے جو ہزار سال سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے خدمت کر رہا ہے۔ اب ہمیں کس طرح سے کرنا ہوگا کہ ان مسائل کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں۔ بھارت وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور یہ لوگ جو یقین نہیں کر رہے تھے، انہوں نے، ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو چیز عمل انجام دے رہے تھے اس کی برائی، جو کچھ انجام دے رہے تھے اس کی برائی اب ظاہر ہوئی ہے۔ پہلے تو نہیں سمجھ پا رہے تھے، زندگی دنیا کی زندگی گزار رہے تھے، نہیں سمجھتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی برائی کیا ہے، اس وقت برائی ظاہر ہوگی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہی سب کچھ ان کے سامنے آ گیا جس کا یہ مسخرہ اڑا رہے تھے۔ ایک اور مفید مشورہ، کبھی دین پر عمل کریں یا نہ کریں، مسخرہ مت اڑائیے گا، مذاق نہیں اڑائیے گا۔ بھائی آپ دین پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، جو کر رہا ہے اس کا کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ اس سے بدتر کہ اس حکم کا مذاق اڑانا شروع کر دو۔ بندگان خدا احترام کرو، مثلا آپ کہتے ہو مجھ سے اول شب نماز شب نہیں پڑھی جاتی، چلو نہیں پڑھنی، جو پڑھ رہا اس کا احترام کرو، حکم کا احترام کرو، حکم کے سامنے تو حاضر رہو۔ مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ہے جو میوزک سنتا ہے، حرام کر رہا ہے، اب بعد میں کیا اسلامی میوزک سننا جائز ہے؟ یہ تو مت کرو کم سے کم۔ خدا نہ کرے کوئی خاتون بے پردگی کرتی ہیں، اگر بے پردگی کرتی ہیں غلط ہے، پردہ ہے، واجب ہے اسلام کے اندر، بعد میں پردے دار کا مذاق بھی اڑائیں، یہ انتہا ہے۔ پھر اپنے لیے عذاب میں تعجیل مت کرو، جو عذاب آنا ہے اس کو جلدی کیوں بلا رہے ہو؟ استہزاء پر مذاق اڑانے کا عذاب جلدی آتا ہے۔ خدا نہ کرے مبتلائی ہونا ہے تو شاید ایک چانس رکھ لو کہ شاید آخر میں کوئی خدا بخشش کا راستہ نکال دے۔ اس کا مائک آف کر دو، درود بھیجے گا محمد والے محمد کو۔
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بدا لهم سیئات ما عملوا. کوئی اور یہ نہ سمجھے میں بات چھپانے کے لیے کہہ رہا ہوں مائک آف کر دو. یہ بلوٹوتھ ٹوتھ مائک ہے, اگر اس کو آن رکھا اور وہ ریسیو نہیں کر رہا ہو تو پھر آواز ریکارڈ نہیں ہوتی, تو پھر میں اس کا مائک آن کروا دیا. صحیح ہے, نہیں کہہ رہا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ نہ ہو. تو بعد سمجھنے والے لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں بھائی, اس لیے اب تشریح کرنی پڑتی ہے بار بار. بدا لهم سیئات ما عملوا, ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو کچھ برائی انجام دے رہے تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. فرمایا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے آج کا دن بھلایا ہوا تھا. اب نہیں معلوم خدا جس کو بھلا دے اس کے ساتھ ہونا کیا ہے. پھر کہیں پر روایت میں بس اتنا لکھا ہوتا ہے اس پر خدا نظر لطف نہیں کرے گا. اب نہیں معلوم نظر لطف نہیں کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. خدا اس سے کلام نہیں کرے گا, نہیں معلوم کیا ہوگا. لیکن کم سے کم یہاں پہ لکھا ہے تم آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا. اچھا اب پروپورشنلی سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مثلا ایک آدمی 60 سال تک قیامت کو بھلا دیتا ہے, وہ وہاں پر اس کے حساب سے جھیلے گا. اور اگر ہم ایک دن بھلا دیں ہم اس کے حساب سے جھیلیں گے. خوش وہ یعنی وہ سعادت اس آدمی کے پاس ہے جس کو قیامت بھولے ہی نہیں, جو قیامت کو ہمیشہ ذہن میں رکھے, اپنے ہر فیصلے میں خدا کو سوچتا رہے, اپنے ہر فیصلے میں اپنی آخرت کو سب سے پہلے سوچے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جس دن میں اور آپ اپنے ہر کام سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دیں میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, بس وہ دن اچھا دینا. تو ابھی جو کام بھی کر رہے ہیں کریں, اپنے آپ سے پوچھیں میں خدا کو کیا جواب دوں گا. قیامت ہے میری, قبر میں جانا ہے مجھے, اس قبر میں سب کچھ واپس آنا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, نیت کر رہے ہیں, سب کا سب قبر کے اندر واپس آنا ہے. تو ہمیں یہ سب سوچنا پڑے گا. فرمایا کیا, وقیل الیوم ننساکم, آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسے کہ تم نے ہم سے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا. وہ فرمایا وماواکم النار, اور تمہاری پناہ گاہ اور تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے. وما لکم من ناصرین, اب تمہاری کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ خدا نمتال نے ارشاد فرمایا. اچھا اب اس دوران میں ایک بہت حساس مسئلہ ہے, اور وہ حساس مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہمیں شفاعت کے قابل چھوڑیں گے. بلا شک و شباش, ہاں وقت گزر رہا ہے, وقت گزر چکا ہے, 9:30 ہو رہے ہیں. ہمارے پاس شفاعت کے لیے سٹینڈرڈ معیار, ساتھ چلنے کے لیے کچھ معیار چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ بہت ٹپیکل کوسچن ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 22. اب میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو سورہ میں سے بیان کر دیتا کہ جس میں آپ دیکھ لیتے. اگر فوراً میں کر پاؤں ابھی شاید ممکن نہیں ہو پائے گا. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سورہ مدثر آیت نمبر 22 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, جس میں آپ اس طرح سے دیکھیں گے. ہاں آیت نمبر 42, ما سلککم فی سقر, کون سی چیز تمہیں جہنم میں لائی. قولو لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکن نطعم المسکین, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہم ہر لاپرواہی کرنے والے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے, یہاں تک کہ اب ہمیں یقین آ گیا. اس کے بعد قرآن کریم نے ایک آیت لکھی ہے کمر توڑنے والی, لکھا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ کچھ چاہیے؟ کتنی صراحت سے لکھا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی. کن لوگوں کو؟ جو نماز نہیں پڑھتے تھے, کھانا نہیں کھلاتے تھے, بےہودہ کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور قیامت کے منکر تھے, ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. صاف لکھا ہے, اب اس سے کیا صاف ہوگا. باقی دو آیتیں, دو تین آیتیں پڑھ دوں. ذلکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ تمہارے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، وغرتکم الحیات الدنیا. میرے خیال میں تیزی سے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کل جو ہمارے پاس کچھ وقت ہوگا اس میں سوال جواب بھی کریں گے، اور یہ ایک دعایا کریمہ جو رہ گئی ہیں ان کو بھی تلاوت کر لیں گے. آج انشاءاللہ اعمال آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، ایک غسل ہے اور زیارت سید الشہداء ہے اور چند نمازیں ہیں جو آپ مفاتیح الجنان کے اندر دیکھیں گے. خدا انشاءاللہ اس عید کے موقع پر ہم اور آپ کو اپنی مغفرت کے دائرے میں شامل فرمائے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار نبی کا گھرانہ خوش ہے، پاک پروردگار ان کے گھرانے میں سعادت ہیں، ان کے گھرانے میں نورانیت، اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے نبی کی خوشی میں کچھ گناہگاروں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہوگا، اے پاک پروردگار اس سب کے صدقے میں، امام حسن مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں، رسول خدا کے خوش ہوتے ہوئے دل کے صدقے میں، اے پاک پروردگار اور سیدہ کی چہرے کی مسکراہٹ کے صدقے میں، اے پاک پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت کی مشکلات میں ہمارا ہاتھ اے پاک پروردگار تیری طرف، اے پاک پروردگار دامان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل ہے، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہمارا سارا سرمایہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے ذکر کرنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ماہ رمضان میں ہماری عبادت ناقص، ہمارے ذکر قلیل، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما، مرتے دم تک ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے چاہنے والوں کو حفظ و امان نصیب فرما، ان کے چاہنے والے جو پاکستان کے اندر، عراق میں، ایران میں، لبنان میں، ہندوستان میں، دنیا کے تمام کونوں کے اندر جن کی فہرست بہت طولانی ہے، اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والا جہاں کہیں بھی ہو تو ان کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دشمنوں کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹا دے. اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آوال و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہمارا تمام سرمایہ تیرے حضور کی جانے والی دعائیں، اے پاک پروردگار تو نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم فرمایا ہے. پاک پروردگار نہیں معلوم دعاؤں کی قبولیت کی شرائط کیا کیا ہیں، ہم میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اے واسطہ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ تیرے محبوب بندوں کا، تجھے واسطہ سیدہ طاہرہ کا، تجھے واسطہ ان کی پاکیزہ نسل کا، اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں قربانی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.